ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له میرے محترم دینی بھائیوں اور میری محترم ماں اور بہنوں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک دن خاتمہ ہونے والا ہے ایک انسان کو چاہے جتنی عمر مل جائے جتنی یقینی انسان کی زندگی ہے اتنی ہی یقینی اس کی موت ہے ایک آدمی چاہے 40 سال 50 سال 60 سال جی لے یا 950 سال کی عمر اس کو مل جائے یا اس سے زائد مل جائے ساری زندگی کا مآل اس کے اختتام پر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے ہر جاندار کے لیے یہ بات مقدر کی ہے کہ اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے کل نفس ذائقۃ الموت اور موت سے پہلے کی حیات موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کے لیے دی گئی ہے انجام اور نتیجے کے برا ہونے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تعالی نے انسان کو زندگی دی ہے اور یہ زندگی نہ صرف یہ کہ انسان کی آزمائش ہے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ انسان کی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے دنیا میں دن رات صبح شام ہوتے ہیں اور ہفتہ مہینہ سال انسان کی زندگی نکل جاتی ہے اللہ کی طرف سے مختلف احوال اس پر آتے ہیں سردی گرمی بارش خوشی غم بیماری صحت کامیابی ناکامی ایک کے بعد ایک حالت اس پر آتی جاتی ہے ان حالات میں انسان کو آزمایا جاتا ہے انسان کا کردار کیسا ہے وہ کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے کتنا متقی ہے کتنا اللہ اور اس کے رسول کی بات کا ماننے والا ہے ایمان کے اقرار کے بعد ایمان پر قرار اس میں ہے یا نہیں ہے اس کو یاد رکھیے کہ اصل ایمان کا اقرار نہیں ہے اصل اس پر قرار ہے اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایمان کا توحید کا اتباع کا اقرار کر لیتے ہیں لیکن اس پر باقی نہیں رہ پاتے ہیں اور انسان کا اصل معاملہ یہ ہے کہ اس کا فیصلہ اس کی ابتدا پر نہیں ہے اس کا فیصلہ اس کے خاتمے پر ہے نبی کے گھر میں پیدا ہونے والا ایمانی تربیت لینے والا اگر خاتمہ آخری وقت میں کہہ رہا ہے کہ میں ایک پہاڑ پر جاؤں گا جو مجھ کو سیلاب سے طوفان سے بچائے گا اگر خاتمہ نبی سے دوری پر ہے دین سے دوری پر ہے انکار پر ہے تو ابدی ہلاکت اس کے لیے مقدر ہے دنیا کی زندگی آزمائش ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً کہ ہم تم کو آزماتے ہیں امتحان کے طور پر دنیا میں خیر اور شر کے ذریعے سے, اچھے برے حالات انسان پر ڈالے جاتے ہیں. اس میں انسان کا واقعی چہرہ, اس کی اصل حیثیت, اس کی اصل حقیقت باہر آتی ہے. سونا سونا ثابت ہوتا ہے اور گھٹیا چیز گھٹیا ثابت ہو جاتی ہے. یہ آزمائش ہے. اس دنیا میں انتخاب ہوتا ہے کہ جنت میں بسائے جانے لائق کون لوگ ہیں. یہ دنیا, یہ عمر, یہ زندگی, یہ پورا کارخانہ جو چل رہا ہے, کوئی کھانے پینے میں ہے, کوئی بازار میں ہے, کوئی گھر میں آرام کر رہا ہے, کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہے. اللہ کی جنت کے لیے دنیا میں انتخاب ہو رہا ہے, چناؤ ہو رہا ہے, ایک ایک کو چنا جا رہا ہے, اللہ کی طرف سے فیصلے ہو رہے ہیں. جہاں یہ دنیا کی زندگی انسان کے لیے آزمائش ہے, امتحان ہے, انتخاب کا زمانہ ہے, وہیں دنیا کی زندگی انسان کے لیے کوشش کا موقع ہے کہ وہ اپنے اس وقت کو صحیح طور سے استعمال کر لے اور اپنے آپ کو ابدی ہلاکت سے, بربادی سے بچانے کا کچھ انتظام سامان کر لے. کیونکہ معلوم نہیں ہے کب انسان کی سانس اکھڑ جائے. آدمی بیٹھا ہے اور بیٹھے بیٹھے اچانک انسان کو اس کا سانس پھولنے لگے, کوئی دوڑ کے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے جائے, کوئی پانی لانے کے لیے دوڑے, کوئی اس کو جھنجھوڑے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہیں کہ وہ اسی حال میں دم توڑ دیتے ہیں اور ان کے رشتہ دار ان کو بچا نہیں پاتے ہیں. محبتیں, تمنائیں, چاہتیں, مقاصد, مال و دولت, اثر, کوئی چیز کسی کو ملک الموت سے چھین نہیں سکتی ہے. ملک الموت سے آپ کسی کو چھین نہیں سکتے ہیں. بلکہ انبیاء جو اللہ کے بہت ہی مقرب بندے ہوتے ہیں, اللہ نے ان کے لیے بھی موت رکھی ہے, ان کو بھی موت آتی ہے. دنیا سے سب کو جانا ہے. فرق اتنا ہے کہ آج کسی کو جانا ہے, کل کسی اور کو جانا ہے. سب ایک ساتھ نہیں آئیں اور سب ایک ساتھ نہیں جائیں گے. ہر ایک کو امتحان کا ایک وقفہ دیا گیا ہے. کسی کو 20 سال, کسی کو 40, کسی کو 50, کسی کو 100, کسی کو اس سے کم. اس مدت میں اس کو اپنے آپ کو جنتی ثابت کرنا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی اہم مدت یہ ہے, کتنا قیمتی وقفہ, کتنی قیمتی یہ زندگی اس کو ملی ہے. اگر یہ ضائع کر دیا اس نے, پھر چلانا, پکارنا, گڑ گڑانا قیامت کے دن, ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون, اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا, ہم نے سن لیا, ہم کو سمجھ میں آ گیا, ہم یقین کرتے ہیں, اب واپس ہم کو بھیج دے, واپس ہم کو بھیج دے. واپس نہیں بھیجا جائے گا. ایک موقع ہے جو پہلا ہے اور آخری بھی ہے. کتنا خطرناک معاملہ. اگر آپ سوچیں, آج کی رات ہم میں سے کسی کا بھی نمبر لگ سکتا ہے. ہم موت کو دوسروں کے لیے دیکھتے رہتے ہیں, اپنے لیے نہیں. واقعی آدمی اپنے لیے اگر موت کو دیکھنے لگے کہ جیسے دوسرے مرنے کا کوئی پلان نہیں تھا, کوئی پروگرام نہیں تھا, کسی کو بتایا نہیں تھا اور کسی نے سوچا بھی نہیں تھا, لیکن اچانک موت آ گئی کہ جن تک خبر گئی ان کو بھی یقین نہیں آ رہا ہے, سچے کی بات پر بھی پکا یقین نہیں آ رہا ہے, وہ ایسا لگ رہا ہے کچھ غلطی کی اس نے, شاید وہ نہیں کوئی اور ہوگا, کیونکہ کل ہی تو میں اس سے ملا تھا, آج ہی تو اس سے ملا تھا, ابھی فون پہ بات ہوئی. آدمی کو یقین نہیں آتا ہے. اتنی غیر یقینی زندگی آخرت بلکہ اللہ سے کمتر کسی چیز پر صرف کرنا سب سے بڑی جہالت ہے. اتنی اہم ترین متاع جو اللہ کی طرف سے ملی ہے کہ تھوڑا بھی اچھا جی لے تو جنتی. اسی لیے ایک صحابی جنگ میں تھے, اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں یا میں اسلام قبول کر لوں تو کہاں جاؤں گا؟ آپ نے کہا جنت. فوراً انہوں نے ہاتھ میں کی کھجوریں کھانا شروع کی, پھینک دیا اس کو, تھوڑی دیر کے بعد سوچنے لگے یہ تو بہت ہی لمبی زندگی ہے, جا کر قتل ہو گئے. آپ سوچیں تھوڑی سی زندگی بھی اگر واقعی صحیح طریقے سے انسان گزار دے, اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی زندگی اختیار کر لے, چار دن معلوم نہیں کتنا وقت ہمارے پاس بچا ہے, وہ وقت اگر صحیح گزار لے انسان اللہ کے نزدیک یہ انسان قیمتی ہے. اللہ کے نزدیک وہ آدمی قیمتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس مال ہے, اس کے پاس عہدہ ہے, اس کی رشتہ داریاں ہیں, خوبصورت ہے, ڈگری والا ہے, سید ہے, یہ بھی قیمتی نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, سارے احترام اکرام وہ دنیاوی حد تک ہیں, قیامت کے دن سب برہنہ کھڑے ہوں گے, سب کو اپنے اپنے عمل کے مطابق جزا ملے گی. وہ عمل کہاں کیا جائے وہاں نہیں, یہاں کرنا ہے اس کو. ایک ایک دن ہمارا جو نکلتا چلا جا رہا ہے, صبح ہو رہی ہے, سورج طلوع ہو رہا ہے, پھر غروب, پھر اگلا دن, پھر اگلا دن, نہ جانے کتنے سال ہم نے اسی طرح سے گزار دی ہے. اور کتنے لوگ ہیں جو یہی سوچتے رہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے سال سے ہم اچھے جیئیں گے, انشاءاللہ اگلے ہفتے سے, اگلے جمعہ سے, کل سے, اگلی فجر سے. موقع نہیں آتا ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگیاں گزر جاتی ہیں اور دواخانے میں آدمی پہنچ جاتا ہے, آخری وقت ہوتا ہے, وہ اپنے گھر والوں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے, گھر والے اس کو بہت ہی محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر آتا ہے سب کو ہٹاتا ہے اور کان میں اپنا آلہ ڈالتا ہے, سینہ اس کا دیکھتا ہے, سانس چل رہا ہے نہیں, نبض دیکھتا ہے اور بہت ہی ندامت, افسوس اور معذرت کی نگاہ سے رشتہ داروں کو دیکھتا ہے. رشتہ دار شک اور امید دونوں کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں, شاید ہے نہیں, بچے گا نہیں, کیا ہوگا, اور وہ افسوس کی نگاہ سے میں بچا نہیں پایا اس کو, گیا ہے, چلا گیا, آنکھیں بند کر دیتا ہے. یہاں لوگ رونا شروع کرتے ہیں, ان کے رونے سے وہ واپس نہیں آتا ہے, بہت روتے ہیں, یتیم بچے ہوں تو بھی واپس نہیں آتا ہے, بیوی بیوہ ہو واپس نہیں آتا اس کے لیے. اگر واقعی وہ واپس آتا تو اپنے لیے آتا, کسی اور کے لیے نہیں, کہ وہ موقع جو زندگی کا اس نے ضائع کر دیا کھیل تماشے میں, کام کاج میں, اللہ کو بھلا کے زندگی گزاری لذتوں میں, اگر اس کو موقع مل جاتا وہ سب کو بھیڑ چیر کے نکل جاتا اپنی آخرت کی تیاری کے لیے. اگر وہ آتا بھی تو ایسا آتا, لیکن افسوس اور بہت ہی خطرناک بات اس معاملے میں یہ ہے کہ کسی کو دوسرا موقع ملنے والا نہیں ہے. قیامت کے دن بہت سارے لوگ کہیں گے, بلکہ مرنے کے بعد آدمی کہتا ہے, رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اے میرے رب مجھ کو واپس لوٹا دے. کیا مانگ رہا ہے وہ؟ بیوی, بچے, مال, دولت, ڈگری, عہدہ, کیا کیا چاہیے؟ دنیا کی حکومت چاہیے؟ نہیں, رب ارجعون, اے اللہ واپس بھیج دے, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, تاکہ میں وہ نیک عمل کر کے آؤں جو میں چھوڑ کے آیا ہوں. مرنے والا اگر آنے کی تمنا کرتا ہے تو وہ ان اعمال کے لیے کرتا ہے جو وہ چھوڑ کے آیا ہے. آج ہم کو کس چیز نے روک رکھا ہے جو جانے کے بعد وہاں, آج نہ جانے دنیا میں کتنے لوگ مرے ہوں گے اور کتنے لوگ اللہ کے نزدیک فاسق, کافر اور کیسے کچھ نہیں ہوں گے. انہوں نے آج کے دن اللہ سے مہلت مانگی ہوگی, اللہ ہم کو واپس بھیج دے, اللہ کی طرف سے جواب کیا ملتا ہے؟ کلا, انہا کلمت ہوا قائلہا، یہ بس بات ہے جو کہتا ہے، موقع نہیں ملے گا. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے پیچھے ایک برزخ ہے اس دن تک کے لیے جس میں واپس اٹھائے جائیں گے. قیامت تک کے دن آپ واپس نہیں، یہی رہنا ہے ابھی تم کو. تم عمل کے دور سے نکل کر اب انجام کے دور میں آئے ہو، اب موقع واپس نہیں ملے گا. ایک موقع دیا تھا، اس کا کیا کیا؟ اب موقع مانگتا ہے، اتنا بڑا موقع دیا، اس کا کیا کیا؟ پھر وہی کرے گا جا کے، دوسرا موقع نہیں. ہمارے پاس یہ کون سا موقع ہے؟ ہمارے پاس ہے، آپ کے پاس، میرے پاس آج موقع ہے کہ کچھ نہیں تو نہیں، ہم کم سے کم اے اللہ بہت بہت گناہ کیے، معاف کر دے مجھ کو، اتنا تو کر سکتے ہیں. سب سے مفلس آدمی وہ ہے، لاغر اور بالکل عاجز انسان وہ ہے جو اللہ سے توبہ بھی نہ کر پائے کہ اللہ کم سے کم گناہ کچھ کر نہیں پایا، عمل جو برے کیے اس کو تو معاف کر دے، جو کرنا چاہیے تھا نہیں کیا اللہ اس کو معاف کر دے، میری تقصیر کو معاف کر دے، میرے تجاوز کو معاف کر دے. کم سے کم یہ بھی نہیں کر سکتا آدمی. رمضان کا مہینہ جب آتا ہے، رمضان کا مہینہ اسی زندگی کے پورے معاملے کو ہر آدمی پر ظاہر کرتا ہے. دے کتنے لوگ جیسے یہ سیمپل ہے، یہ نمونہ ہے. رمضان آتا ہے، بہت سارے لوگ نیت کرتے ہیں، جو لوگ داڑھی مونڈتے ہیں سوچتے ہیں نہیں اب داڑھی رکھوں گا، کئی لوگ نمازی، شرابی شراب چھوڑ دیتا ہے، کئی لوگ کچھ ان کے دن ہوتے ہیں، پہلے بعد والے بیچ والے اخیر والے الگ الگ لوگ ہوتے ہیں. کئی لوگ سوچتے ہیں کہ اس مرتبہ تو رمضان بہت اچھا گزاریں گے، پھر ایک دو روزے ہوتے ہیں جی بھر جاتا ہے، ایمان کا جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تراویح میں قدم بھاری ہونے لگتے ہیں، پھر سوچتا ہے فرض تھوڑی ہے، دھیرے دھیرے ایک دن چھوڑتا ہے، کبھی پڑھتا ہے، پھر دھیرے دھیرے چھوڑنے والے دن بڑھتے چلے جاتے ہیں، پڑھنے والے کم ہو جاتے ہیں، پھر گھر کی ذمہ داریاں ایک عجیب چیز ہے وہ پیچھے پڑ جاتی ہیں. خریداری کرنا ہے بھائی، میرے بچے عید کے دن اچھے کپڑے نہ پہنے، ہمارے گھر میں اچھا کھانا نہ بنے، بیوی کو زیورات وغیرہ نہ ہو، وعدہ کیا ہوں ایک سال پہلے اگلے رمضان میں دوں گا، اب تو دینا پڑے گا، چھوڑے گی نہیں. پورا رمضان ایک ایک دن کر کے نکل جاتا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دن سونے میں گزر جاتے ہیں، راتیں لغویات میں گزر جاتی ہیں، وقت نکل جاتا ہے، آخری عشر آتا ہے وہ بھی عید کی تیاری کی نظر ہو جاتا ہے، رمضان ختم، عید کی نماز پڑھتا ہے، پھر ایک دو دن بعد لوگ بیٹھتے ہیں، کتنے جلدی گئے نا رمضان، آپس میں بات کرتے ہیں، معلوم بھی نہیں پڑا، معلوم نہیں پڑا. جس کو معلوم پڑنا تھا اس کو معلوم پڑا ہے، جس نے اس موسم سے تاجر کو دیکھ کے شرم کرے آدمی، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان کو، ان کے مال کو، ان کی اپنی ذات کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں، اللہ سے اس نے تجارت کی ہے، اپنے وجود کو اللہ کی نظر کر چکا ہے، بیچ چکا ہے. ایک تاجر رمضان آتا ہے، برابر پلاننگ کرتا ہے، کپڑے کا بزنس ہے، برتنوں کا بزنس ہے، جوتیوں والے، جوتی والے سے تو کم سے کم آدمی سبق لے. بتائیے جو آدمی جوتی والے سے سبق نہ لے سکے وہ اس کا کیا معیار ہے؟ جوتیوں کی دکان والوں کو اب دیکھیے، برابر صبح سے لے کے شام ایکسٹرا ٹائم تجارت کرنا ہے. کیوں بھائی آپ کیوں اتنا محنت کر رہے ہیں؟ ارے بھائی سیزن ہی ہے، یہ سیزن ہے، یہ چلا گیا، سال بھر کی فرصت ہے، اور اس میں جو بھی خرچ نکالنا ہے نکال لو. پیسے کے لیے ایک آدمی کر سکتا ہے اپنے ایک مہینے میں، بلکہ بعض اوقات وہ روزے نہیں رکھتا ہے اور کھاتا بھی نہیں ہے، کیونکہ اتنا وقت نکل جاتا ہے اس کا کہ کھانے بھی نہیں ملتا اس کو. وہ پورا پیسہ وصول کر لیتا ہے، دکان کا کرایہ، گھر کے خرچے، رمضان کے خرچ، عید کا خرچ، بچوں کی فیس، لائٹ کا بل، اس کا بل، گھر کا بل، کرہ سب نکالتا ہے خوش اور نوٹ آخر میں گنتے بیٹھتا ہے عید کے لیے، عید کی رات میں گنتے بیٹھتا ہے بہت کمایا، سیزن ایک دم پاس بہت کمایا. اور جو کلمہ گو مسلمان ہے، جو اس بات کا یقین رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، دنیا تو ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی، جنت اصل ہے، دنیا کی زینت کچھ نہیں، اس کی زبان سے نکل رہا ہے. لیکن زبان سے نکلنے کی بجائے اگر واقعی یہ باہر آنے کی بجائے جملہ اندر جائے دل میں تو کتنا اچھا. کیا واقعی دل میں وہ بات ہے؟ کیا زندگی میں واقعی چیز ہے کہ وہ رمضان کا وقت صحیح استعمال کر رہا ہو؟ اپنے اوقات کا بجٹ بنائیں، صبح میرا اتنا وقت ہے، آفس کو جانے کا وقت ہے، اس وقت میں تلاوت ہے، اس وقت میں یوں ہے، روزہ ہے، اس میں یہ کرنا ہے، فقراء کی دیکھ بھال کرنا ہے، گھر والوں کی خدمت کرنا ہے، یہ چیز گھر میں دین سکھانا ہے، یہ موقع ہے، لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں اس میں لوگوں کو دین کی بات کرنا ہے. آدمی اپنے وقت کو نظام بناتا ہے؟ نہیں. رمضان بعض لوگوں کا عام دنوں سے زیادہ برا گزرتا ہے، کیونکہ ان کے لیے بھوک پیاس کی تکلیف عذر بن جاتی ہے بے عملی کے لیے. کیوں نہیں آپ عمل کر رہے؟ ارے بھائی جان ہے، جان کہاں ہے؟ اتنی بھی جان نہیں کہ کوئی پوچھے بھائی کتنے بجے ہیں. تو بعض لوگ تو بےچارے اتنا اپنی بیٹری سیو کرتے ہیں کہ اشارے سے بتائیں گے دو بجے ہیں. حالت میں اتنی طاقت کا ہے پیاس آئے، یہ جان نہیں اس کے اندر. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو چار دن کی زندگی ہے یہ ختم ہونے والی ہے، کتنا سنبھالے گا اس کو، کتنا دوڑ دھوپ اس کے لیے کر رہا ہے. اور وہ جو پڑے رہنا ہے قبر میں، اور پھر قبر سے نکل کر پھر وہ 50,000 سال کا دن جس میں ساری مخلوق پریشان ہوگی، انبیاء تک فکر مند ہوں گے اس کے، اور پھر اس کے بعد پل صراط، اور اس کے بعد ابدی انجام جنت یا جہنم، اس کی تیاری کدھر ہے؟ اس کی تیاری کہاں ہے؟ کون کرے گا اس کی تیاری؟ کوئی کسی کا بدل نہیں ہو سکتا ہے. یہ میرا بیٹا ہے، لو جیسے آج دنیا میں کرتا ہے، گھر میں بیٹا روزہ رکھے گا میری طرف سے. باپ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، بیٹا رکھ رہا ہے روزہ، اس کو اچھے سے اچھے کپڑے پہنا ہے، پہلا روزہ ہے اس کا، لیکن باپ روزہ نہیں رکھ رہا ہے. دنیا میں کسی کو اپنا بدل بنا سکتا ہے، آخرت میں نہیں. کہ میری بجائے میری اولاد کو، اسی اولاد کی خاطر میں نے اپنی آخرت برباد کی، ڈالو ان کو جہنم میں، میں نہیں جانا چاہتا. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں ڈھو سکتا ہے، ایک کے گناہ کا بوجھ دوسرا نہیں ڈھوئے گا. آدمی اپنے عمل کی سزا خود بھگتے گا، اور اس وقت میں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. آدمی کا عمل اصل ہے. اسی لیے آپ دیکھیے، جیسے میں نے مثال ذکر کی، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو جب اللہ نے غرق کر دیا، نوح علیہ السلام نے سفارش کی، اللہ میرا بیٹا، انہ من اہلی. اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ تیرے گھر والوں میں سے وہ نہیں ہے. انہ لیس من اہلی. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے، اس کا عمل اچھا نہیں. اللہ کے ہاں رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی ہے، اللہ کے ہاں آدمی کا ایمان و عمل دیکھا جاتا ہے. پھر نبی کے گھر والا بھی جہنم میں جائے گا، اور نبی سے دور رہنے والا بھی اگر واقعی نبی پر ایمان رکھتا ہے، نبی کی مانتا ہے، وہ جنت میں جائے گا، چاہے کتنے ہی گناہ اس نے کیا. تو خلاصہ کلام یہ کہ رمضان کا مہینہ زندگی کی ایک علامت ہے، کہ جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے اور نکل جاتا ہے، احساس نہیں ہوتا ہے، بعد میں آدمی پچھتاتا ہے، لیکن واپس رمضان نہیں آئے گا، آئے گا بھی تو اگلا آئے گا، جو گیا وہ نہیں آئے گا. ویسے ہی زندگی بھی ایک دن گزر جائے گی اور پھر واپس کبھی نہیں آئے گی. جو آدمی اس رمضان کے مہینے کا صحیح استعمال نہ کرے، جہاں اتنی بڑی فضیلت ہو، اللہ کی طرف سے اتنے خیر کے دروازے کھولے جاتے ہوں، جو اتنا بڑا موسم ہو، ماحول ہو، اس کے باوجود آخرت نہ بنائے، اپنے آپ کو جنتی نہ بنائے، اپنی مغفرت نہ کروائے. اب بتائیے 11 مہینے جس میں اتنے فتنے اور اتنے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں، اس میں وہ کیا دیندار رہے گا؟ گویا کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے اپنی دینداری کو جانچنے کا کہ واقعی ہم دین کو کتنا اہمیت دیتے ہیں، واقعی ہم وقت کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، واقعی ہم اپنے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ کیونکہ سب سے عقل مند آدمی وہ ہے کہ جب اس کے پاس موقع ہو تو وہ وہی کرے جو اس کے وقت کا تقاضا ہو۔ رمضان کا مہینہ بالکل ہمارے سامنے ہے اور ایسا آئے گا نکل جائے گا، جیسے پچھلا گیا یہ بھی جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کتنی قدر اس کی کرتے ہیں، واقعی جو آدمی ایمان و عمل دین کی قدر کرتا ہے وہ خود قابل قدر بنتا ہے۔ جس کی زندگی میں دین کی قدر نہیں اللہ کے ہاں اس کی قدر نہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کے ہاں قابل قدر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ہاں جس چیز کی قدر ہے اس کی قدر کرنا جانے، اور اللہ کے ہاں دین کی قدر سب سے زیادہ ہے۔ لہذا اس مہینے کے بارے میں ہم فکر مند ہو جائیں، اپنا پورا ٹائم کا بجٹ بنائیں، ایسا نہ ہو کہ مہینہ گزر جائے اور دوسروں کے پاس نیکیاں ہوں اور ہماری خالی جھولی میں افسوس اور ندامت کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اس بات کی ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اس مہینے میں وہ کریں جو اللہ کی رضا کا تقاضا ہے۔ اگر ایسا ہم نے کیا تو یہ ایک مہینہ بلکہ ایک دن بھی ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ کو کوئی ایک چیز ہماری پسند آ جائے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس مہینے کو کیسے گزارنا چاہیے، اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے۔ بہت سارے اعمال ہیں اور آپ بارہا اہل علم سے اس کو سنتے رہتے ہیں، چونکہ اس مجلس میں یہی عنوان میرے ذمے ہیں اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ اس مہینے کی جو نیکیاں ہیں، اس مہینے میں جو ہم کو کرنا چاہیے اور ان کی کیا فضیلت ہے، اختصار کے ساتھ میں چیزیں آپ کے سامنے رکھوں۔ جیسے میں نے ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینے کی اہمیت کے سلسلے میں کہ رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلق قبل ان یغفر له، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک پہ مٹی پڑے، ناکام آدمی وہ۔ کون وہ آدمی کہ رمضان کا مہینہ اس پر آیا اور نکل گیا لیکن اس کے باوجود اس کی مغفرت نہیں ہو سکی، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرا سکا۔ پورا مہینہ اس کو ملا لیکن مہینہ نکل گیا اور موقع ضائع اس نے کر دیا اور اس کی مغفرت نہیں ہو پائی۔ رمضان سے پہلے بھی وہ پاپی تھا، رمضان کے بعد بھی وہ گناہگار ہے، یہ سب سے زیادہ ناکام آدمی ہے کہ اس نے اپنے اس موقع کو ضائع کر دیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، آپ نے کہا احضر المنبر، منبر کے پاس آؤ، اور آپ تین سیڑھیاں چڑھتے گئے، آپ بارہا اس حدیث کو سنتے رہتے ہیں، اور آپ نے ہر مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ نے جب دیکھا کہ یہ چیز تو ہم نے کبھی دیکھی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ علم کے بڑے حریص تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کی توجیہ جاننا چاہتے تھے، پوچھا اللہ کے رسول ہم نے آج ایک ایسی چیز دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، کیا ہے، آپ نے کیوں ایسا کیا؟ آپ نے کہا میرے پاس جبریل آئے اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ دوری ہو اس انسان کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اس کے باوجود اپنی مغفرت نہ کر، یعنی دوری ہو، اللہ کی رحمت سے دوری ہو اس کے لیے، بد دعا کر رہے ہیں جبریل، دوری ہو اس کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے۔ اے نبی آمین کہیے، آمین کہیے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، ظاہر بات ہے حکم بھی کس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے، آپ آمین کہیے۔ آپ نے کہا آمین، پھر دوسری بات کہا کہ دوری ہو اس کے لیے کہ جو جس کے سامنے آپ کا تذکرہ آئے اور وہ آپ پر صلات یعنی درود نہ پڑے، آمین کہیے۔ آپ نے کہا آمین۔ پھر ایک سیڑھی آپ چڑھے, کہا کہ دوری ہو اس کے لیے جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو اپنے بڑھاپے ان کے بڑھاپے میں پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرائے. آمین کہیے, آپ نے آمین کہا. اس حدیث کو امام الحاکم نے روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے صحیح ترغیب میں اس کو صحیح کہا ہے, یہ حدیث صحیح روایت ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ سارے فرشتوں کے سردار جبریل اور سارے نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتوں کے سردار کی بدعا ہے اور نبیوں کے سردار کی آمین ہے اس آدمی کے بارے میں جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے. آپ سوچیں کہ ایک آدمی رمضان کو ضائع کر رہا ہے تو وہ کتنا بڑا خطرہ اپنے لیے مول لے رہا ہے. وہ اپنے آپ کو فارم بھر رہا ہے نبی کی بدعا کے لیے. جو آدمی رمضان کا مہینہ برباد کر رہا ہے وہ آدمی اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ بنا رہا ہے نبی کی بدعا کے لیے کہ ٹھیک ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے لیے نبی کی بدعا ہو. سوچئے کتنا بڑا موقع ہے اور کتنی خطرناک چیز ہے اگر اس مہینے کو آدمی ضائع کر دیتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اختصار کے ساتھ کہ رمضان میں ہم کو کیا کرنا چاہیے. اتنا جو بڑی تمہید میں نے کہی ہے وجہ اس کی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ پہلی مرتبہ رمضان کے فضائل سن رہے ہیں, لیکن بعض اوقات ہم لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے, سننا بڑا اچھا لگتا ہے, کرنے میں جو ہے کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے. اور اگر ارادہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے آئندہ, تو آدمی آئندہ پر ٹالتا رہتا ہے یہاں تک کہ فرشتہ آ جاتا ہے بولتا آئندہ نہیں, چلو ابھی تمہارا نمبر آ گیا ہے. وہ آئندہ کبھی نہیں کہے گا. آپ اس سے کہہ سکتے ہیں آئندہ آنا. فرشتہ اگر آئے موت کا کیا اس کو ٹال سکتے ہیں؟ نہیں, وہ لے جائے گا. اس کے پاس ایک ساتھ ایک لمحے کی بھی دیری نہیں ہو سکتی ہے. جو ٹائم ہے برابر ٹائم پہ آئے گا اور کبھی مس نہیں ہوگا, برابر لے کے جائے گا. آپ بھیڑ میں ہوں, آپ کو لوگ پکڑے ہوئے ہوں, اٹھا کے لے جائے گا آپ کو. بھیڑ کے اندر جسم رہ جائے گا, اصل تو حضرت چلے گیا. کیا کرے گی بھیڑ لے کے؟ بھیڑ وہی بھیڑ لے جا کے دفن کرتی نہلا کے. کوئی رکھتا نہیں ہے, کوئی رکھتا نہیں ہے. تو یہ دن آنے والا ہے تو ہم سنتے رہتے ہیں لیکن حرکت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے. وجہ کیا ہے کہ ایمان کی حرارت جب دل میں پیدا ہوتی واقعی تو پھر بدن میں بھی اعمال کی حرکت پیدا ہو جاتی ہے. جب ایمان کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے, ایمان کی حرارت بالکل ٹھنڈا ایمان ہو جاتا ہے ایک دم, تو پھر آدمی کے اندر عمل کا جذبہ بھی ماند پڑ جاتا ہے. بعض اوقات ایک آدمی اپنی جہالت میں دینی باتوں کو سننا اور ان کا بیان کرنا عمل کا بدل اس کو بنا لیتا ہے کہ ہم بولتے رہیں گے سنتے رہیں گے اچھا لگتا ہے بہت مزہ آتا ہے. اس کو کیا کرتا ہے؟ عمل کا سبسٹیٹیوٹ بنا لیتا ہے, بدل بنا لیتا ہے. یہ بہت بڑی جہالت ہے. عمل عمل ہے اور علم علم ہے. علم عمل کے لیے رہبر ہے, اس کا بدل نہیں ہے. جنت کا علم ہونے سے جنت مل جائے گی, جنت کے وسائل معلوم ہونے سے جنت مل جائے گی, راستہ معلوم ہونے سے منزل مل جاتی ہے. جاہل ہے آدمی کہ جو راستے کے علم کو منزل کا بدل بنا لے. ارے میرے کو راستہ معلوم ہے تو منزل پہ پہنچے گا؟ نہیں, جب تک کہ راستے پہ چلے گا نہیں. تو راستے کا علم منزل کے حصول کا سبب اور ذریعہ ہے, وہ خود منزل کا حصول نہیں ہے, اس کو یاد رکھیے. تو علم جو ہم کو ملتا ہے اہل علم سے, یہ ذریعہ ہے. اس پر جب تک کہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں نہ کھیتی ہو سکتی ہے اور نہ دنیا کی کوئی چیز ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعی جن باتوں کو سنتے ہیں ان پر عمل کرنے والے بن جائیں. 100 باتیں سنیں, ایک پہ بھی عمل اگر کر لے, اگلے عمل کے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے, جبکہ آدمی مصمم ارادہ کیے ہوئے. آئیے دیکھتے ہیں ہم کو رمضان, اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رمضان کو اعمال سے بھریں اور واقعی اس کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. رمضان کی فضیلت کیا ہے؟ رمضان کے بارے میں فضیلتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو برکت والا مہینہ قرار دیا ہے. آپ نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک, رمضان کا مہینہ آیا ہے اور یہ ایک مبارک مہینہ ہے, یہ برکتوں والا مہینہ ہے, اس میں خیر میں اضافہ ہو جاتا ہے. خیر میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ بہت ہی برکت, اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے عام طور سے گناہ کرنے والے بھی رمضان کے مہینے میں تھوڑے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, رک جاتے ہیں, غیرت دینی ان کو بعض اوقات ایسے بڑے گناہوں سے روک دیتی ہے. تو رمضان کا مہینہ برکت والا ہے, اس کو امام احمد نسائی اور بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن کریم نازل کیا ہے, وہ کتاب جو ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی, اس کے لیے اللہ تعالی نے اگر کسی وقت کا زمانے کا انتخاب کیا تو وہ رمضان کا مہینہ تھا. اللہ تعالی نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا. خود للناس وبینات من الہدى والفرقان, یہ کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے, اور اس میں ہدایت کی یعنی بینات من الہدى والفرقان, اس میں نشانیاں ہدایت کی اور فرقان کی نشانیاں ہیں, حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. اس کے لیے اللہ تعالی نے رمضان کے مہینے کو چنا ہے, اس کے نزول کے لیے, اس کے نازل کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ چنا گیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اگر واقعی صحیح گزار دے آدمی رمضان, تو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جتنے انسان کے گناہ, کوتاہیاں, کمیاں, اس کی تقصیر ہے, سب کا کفارہ بن جاتا ہے, معافی اس کے لیے ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلوات الخمس, پانچ نمازیں, والجمعۃ الی الجمعۃ, ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ, ورمضان الی رمضان, اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک. یہ جو معاملہ ہے ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر, یہ ان کے بیچ ہونے والے گناہوں سے, گناہوں کے لیے مکفرات ہو جاتے ہیں, کفارہ ہو جاتے ہیں, بشرطے کہ آدمی بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے. چھوٹی موٹی بھول ہوتی رہتی ہے آدمی سے. جب آدمی ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے بیچ کا معاملہ ہے, اگر رمضان صحیح گزار دے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. آدمی نہ سوچے کہ یہ چھوٹے گناہ ہیں, کیا ہے, اللہ اگر پکڑنے پر آئے تو کسی بھی گناہ پر پکڑ سکتا ہے. اسی لیے عائشہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا چھوٹے چھوٹی غلطیوں سے بھی بچتے رہنا, اس لیے کہ یہ جب جمع ہو جاتی ہیں تو آدمی کو ہلاک کر دیتی ہیں. جیسے چھوٹی چھوٹی لکڑی کے ٹکڑے ہوتے ہیں, اگر ان کو جمع کیا جائے تو بڑی آگ کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ ایسے اعمال تلاش کرے, ان کا اہتمام کرے جن سے اس کی غلطیاں, اس کی کوتاہیاں, اس کی تقصیر, اس کے گناہ معاف ہوتے جائیں, تاکہ کبھی بھی اس کو موت آئے تو نہلانے والے نہلائیں, اس کی ظاہری صفائی تو بعد میں ہو, اس سے پہلے اس کی باطنی صفائی ہو چکی ہو, وہ پہلے ہی سے پاک صاف ہو چکا ہو. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پاک روح بن کے وہ دنیا سے جائے. آپ سوچیں کتنا عمدہ معاملہ ہوگا اگر ایک آدمی اچانک مر گیا اور فرشتے بڑی عزت کے ساتھ اس کو لے گئے, ہاں ہاں آپ کا اکرام کا ہم کو حکم ہے, اور ہر آسمان پہ آپ حدیث پڑھیں, مسند احمد کی حدیث ہے, ابو داؤد کی حدیث ہے, بڑا اکرام کرتے ہیں فرشتے, اور بڑے اکرام سے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک اس کو لے جاتے ہیں پاک روح کو, اس میں خوشبو ہوتی ہے آسمان کا, یعنی اللہ کی طرف سے جنتی کفن اس کے لیے ہوتا ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ جو اچھا جیا اچھا مرا. کبھی بھی موت آ سکتی ہے, آدمی کو تیار رہنا چاہیے اس کے لیے. تو مسلم کی حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. اسی طرح سے رمضان کے مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من رمضان, جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے, صفدت الشیاطین مردت الجن, شیاطین سرکش جن بہت ہی خطرناک قسم کی جنات قید کر دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, ان کا کوئی دروازہ جہنم کا کھلا نہیں چھوڑا جاتا ہے. وفتحت ابواب الجنان فلم يغلق منها باب, اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا ہے. ونادا منادن, اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے, ہر رات میں آواز لگتی ہے. رمضان کے وقت میں رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے, آواز لگتی ہے. ونادا منادن یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر, پکارنے والا پکارتا ہے, اے خیر کی طلب, خیر کا ارادہ کرنے والے آگے بڑھ, آگے بڑھ, اور اے شر کا ارادہ کرنے والے, گناہوں کا ارادہ کرنے والے, اب تو رک جا, رک جا, پکارتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ, اور اللہ کے بعض بندوں کو اللہ تعالی آزاد کر دیتا ہے, آزاد کرتا ہے, جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اس حدیث کو امام الترمذی, ابن ماجہ, ابن حبان, حاکم اور بیہقی نے روایت کیا, اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں خصوصی طور پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. علماء نے کہا کہ یہ حقیقتاً ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں, جہنم کے بند کیے جاتے ہیں, شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. ان شیاطین کو جو بہت سرکش ہوتے ہیں, سارے نہیں. اسی لیے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں, صحیح ابن خزیمہ میں باب قائم کیا اس کے لیے کہ سارے جنات نہیں, سرکش شیاطین کو قید کیا جاتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات کسی میں جن آ بھی جاتا ہے تو بعض لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ جب جن قید ہے حدیث میں, یہ کہاں سے آیا, آزاد ہو گیا. تو خام خواہ اس کی مختلف تعویلات انسان کرنے لگ جاتا ہے, جو ایمان کے مزید منافی ہوتی ہیں اور علم کے بھی بالمقابل ہوتی ہیں. تو صحیح بات اس میں یہی جس پر اہل علم ہیں کہ سرکش شیاطین جو بہت سرکش ہوتے ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بعض شیاطین ہوتے ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں. اسی لیے آپ میرا یعنی لیلۃ القدر کی حدیث دیکھیں, آپ نے فرمایا میں نکلا تھا کہ لوگوں کو لیلۃ القدر کی خبر دوں, لیکن میں نے دیکھا دو لوگ لڑ رہے تھے اور ان کے ساتھ شیطان تھا, تو یہ رات مجھے بلا دی گئی. تو بہرحال اس رمضان کے مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے, تاکہ اللہ کے بندے اپنے اعمال کو صحیح ڈھنگ سے کر پائیں, وہ زیادہ پریشان ان کو نہ کریں. اسی طرح سے آئیے دیکھتے ہیں, یہ رمضان کی فضیلت ہے, اس مہینے کی فضیلت ہے. آئیے دیکھتے ہیں رمضان کا جو سب سے بڑا عمل ہے, صوم, روزہ, جس کو ہم روزہ کہتے ہیں بہت سارے لوگ, صوم جس کو عربی میں یا قرآن و سنت میں کہا جاتا ہے, تو اس روزے کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ابو امامہ رضی اللہ عنہ, کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت مرنی بامر آخذه عنک, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول مجھ کو کچھ ایسا عمل دیجئے کہ میں آپ سے اس کو لوں, یعنی اس کا خاص اہتمام کروں, کسی عمل کا حکم مجھ کو دیجئے. آپ نے فرمایا علیک بالصوم فانه لا مثل له, آپ نے کہا روزے کا, صوم کا اہتمام کر, اس لیے کہ روزے کے برابر کوئی اور عمل نہیں ہے, اس کی طرح کوئی اور عمل نہیں ہے, اس کا خاص اہتمام کر. معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک روزے کی خاص شان ہے, اس جیسا کوئی اور عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے. رمضان میں اس کا اہتمام آدمی کو کرنا ہے. بہت سارے لوگ کام کاج کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے ہیں, یہ بہت افسوس کی چیز ہے. نہیں ہوتا ہے, آپ بتائیے بچوں سے ہوتا ہے, آپ سے کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر شوگر کا مریض ہے یا اس طرح کی کوئی بات ہے جس کو ڈاکٹر نے ہی روزہ رکھنے سے منع کیا ہے, یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے, جیسے کوئی حاملہ ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے جو اپنے پر یا بچے پر اس کو ڈر ہو روزے کے سلسلے میں نقصان کا, تو ایسی صورت میں اللہ نے رخصت دی ہے بیمار کو, مسافر وغیرہ کو, بوڑھا بہت زیادہ ہے. لیکن ایک آدمی ہٹا کٹا ہے, وہ اوور ٹائم میں تو بھوکا رہ سکتا ہے لیکن رمضان کے سیزن میں بھوکا نہیں رہ سکتا ہے, بزنس کے سیزن میں بھوکا رہ لیتا ہے لیکن اللہ کے اس دیے ہوئے سیزن میں بھوکا نہیں رہ سکتا ہے, بہت افسوس ہے اس کے ایمان پر. تو آپ نے فرمایا کہ خبر یعنی تو روزے کا اہتمام کر, اس لیے کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے. اس کو امام احمد, نسائی, ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے, اور یہ صحیح روایت ہے. اسی طرح سے دوسری بات روزے کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں مغفرت ہے, یہ سبب مغفرت ہے, ماضی میں جتنے گناہ ہوئے ہیں ان کی مغفرت کا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ کہ اس کو شریعت تسلیم کرتا ہو, اللہ کے حکم کی تعمیل میں کرے, نفس کے تقاضے کی بنیاد پر نہیں کہ چلو دکھاوے کے لیے روزہ رکھیں گے یا لوگ رکھ رہے ہیں تو میں بھی رکھ رہا ہوں یا اس کسی اور وجہ سے, اور احتساب ثواب کی نیت سے, اس کے ثواب کی عظمت کے جذبے کے ساتھ میں قدر کرتے ہوئے روزہ رکھیں. احتساب کہتے ہیں ثواب کی نیت سے عمل کرنا ہے. ہم بعض اوقات رسمی طور پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں اس لیے وہ اعمال ہمارے کردار میں تبدیلی نہیں لاتے, اس کو یاد رکھیے. رسمی عمل کردار میں تبدیلی نہیں لاتا ہے, وہی عمل آدمی کے کردار میں تبدیلی پیدا کرتا ہے جس میں ایمان اور احتساب ہو, اس میں اخلاص ہو, اس میں ثواب کی نیت ہو, اس میں اس عمل کی عظمت کا فضیلت کا احساس ہو, وہ اس کے اندر تبدیلی لاتا ہے. ورنہ آدمی سالوں سال نماز پڑھتا ہے گناہ سے نہیں روکتی ہے, مہینہ مہینے کے روزے رکھ لیتا ہے لیکن وہ متقی نہیں بن پاتا ہے. تو آدمی کو عمل احتساب کے ساتھ کرنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ جو ایمان و احتساب سے روزے رکھے رمضان کے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے روزہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ عند کل فطر عتقاء وذلک فی کل لیلہ, ہر افطار کے وقت اللہ تعالی کے بعض بندے ہوتے ہیں, اللہ تعالی بعض بندوں کو ہر افطار کے وقت میں آزاد کر دیتا ہے جہنم سے, اور یہ ہر رات ہوتا ہے, ہر افطار کے وقت ہوتا ہے کہ ہر رمضان کی ہر رات میں کسی نہ کسی کا نمبر لگتا ہے آج یہ جہنم سے آزاد ہو گیا, آج جہاں پہلا نہیں تو دوسرا, دوسرا نہیں تو تیسرا. تو رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس کو امام ابن ماجہ نے اور اسی طرح سے امام احمد, طبرانی اور بیہقی نے شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا, اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. اسی طرح سے روزہ جہنم سے ڈھال ہے, اس سے آڑ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنہ یستجن بها العبد من النار, روزہ ڈھال ہے, ایک بندہ اس روزے کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتا ہے, یہ اس کے اور جہنم کے بیچ میں آڑ بن جاتا ہے. روزہ بندے اور جہنم کے بیچ میں آڑ بنتا ہے, ڈھال بنتا ہے, یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ اس کو بچاتا ہے. ایسی آپ نے فرمایا جیسے جنگ میں تمہاری ڈھال ہوتی ہے جو تم کو دشمن کے حملے سے بچاتی ہے, روزہ تم کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے, اتنا قیمتی عمل ہے. اس حدیث کو امام الطبرانی نے روایت کیا الکبیر میں. اسی طرح سے آپ نے فرمایا الصیام جنہ وحسن حصین من النار, نہ صرف ڈھال ہے بلکہ آپ نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اور جہنم کی آگ سے ایک مضبوط قلعہ ہے. یہ قلعے میں آدمی آتا ہے تو دشمن کے حملوں سے بچ جاتا ہے, نقصان سے بچتا ہے. اسی طرح سے اگر روزہ آدمی رکھتا ہے واقعی جیسا اس نے روزہ رکھنا ہے, وہ گویا کہ قلعے میں آ گیا جہنم کے مقابلے میں, اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. اس حدیث کو امام احمد اور بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے روزہ نفس کی بیماریوں سے علاج کا ذریعہ ہے. نفس کی بیماریاں ہیں, نہ صرف یہ کہ ماضی کے گناہوں کی مغفرت اس میں ہے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ حال کا جو قلبی مرض ہے, اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا, اپنے مزاج میں تقویٰ لانا, گناہوں سے بچنے کا مزاج فیوچر کے اعتبار سے پیدا کرنا, اس کا بھی ذریعہ روزہ ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے, لازم ہے تم کو رکھنا ہے, چھوڑ نہیں سکتے, تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر بھی فرض تھے, صرف تم پر نہیں پہلوں کو بھی روزہ تھا. اور کیوں روزے فرض کر دیے گئے؟ تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو, تاکہ تمہارے اندر بچنے کا رکنے کا مزاج پیدا ہو, کہ جب ایک بندہ حلال سے رک سکتا ہے اللہ کی خاطر, حلال پانی, حلال کھانا, اور بیوی سے نکاح کے باوجود اگر بچتا ہے اللہ کی خاطر, روزہ ہے میرا کیوں نہیں کھاتا ہے, دوست کھا رہے ہیں, سب کھا رہے ہیں غیر مسلم, یہ بیٹھا اپنی فائل پہ لکھ رہا ہے, یہ بیٹھا دکان میں ہے, پاس پڑوس کے دوسرے دکاندار ہیں, مل کے ٹفن کھول کے کھا رہے ہیں, आ जाओ, नहीं नहीं आ सकता, क्यों? अरे हाँ इसका रोजा है, खाओ खाओ तुम लोग खाओ, नहीं खाता है। पानी सामने रखा हुआ है, शरबत सामने रखा हुआ है, घर में आ रहा है, फ्रिज खोल के देख रहा है, ठंडा शरबत है सामने एकदम, और सूख रहा है गला बिल्कुल, आवाज सही नहीं निकल रही है, नहीं पी रहा है, क्यों नहीं पी रहा? अल्लाह की खातिर। रुकने का मिजाज पैदा होता है अपनी जिबिल्लत पर, शरीयत को गालिब करने का मिजाज बनता है, याद रखिए इसको। रोजा एक इंसान की जिबिल्लत के जो तकाजे हैं, इंस्टिंक्ट इन द अंदर से होती है, पानी फिर रुकेगा नहीं, हुआ भूख रुकेगा नहीं, लेकिन उससे भी रुकने का मिजाज पैदा होता है, अपने अंदर के जानवर को लगाम लगाने की ताकत आदमी में पैदा होती है रोजे से। जो एक महीने में सही ढंग से रोजे गुजार लें 11 महीने, जो एक महीने में हलाल से रुकता है 11 महीने हराम से रुकने की ताकत पैदा हो जाती है। रोजा तकवा पैदा करता है, गुनाहों से रुकने का जरिया पैदा करता है। इसी तरह से आपने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सौम शहर सब्र, सब्र के महीने के रोजे, व सलातति अय्याम मिन कुल शहर, और हर महीने के 3 रोजे, 13, 14, 15 अय्यामुल बीद जिसको कहा जाता है, तो महीना एक महीना रमजान के महीने के रोजे और 3 दिन हर महीने के रोजे, ये क्या होते हैं? युज़हिबना वहरा सद्र, ये 30 और ये 3, 3, 3 इस तरह से, ये कुल मिला के आदमी के जो सीने में जो बीमारियां होती हैं, वहरा सद्र मुनावी कहते हैं, इसका मतलब ये है कीना कपट वसाविस और जो शहवतें आदमी के दिल में होती हैं, सीने में होती हैं, जो उसके तकवा में बीच में हायल होती हैं, उसको मुत्तकी बनने नहीं देती हैं, इन शहवतों के इलाज के लिए ये काफी हो जाता है। सही ढंग से आदमी रोजा रखे, उसका रोजा महज भूख ना हो, उसका रोजा अल्लाह की रिदा के लिए रुकना हो। तो जब अल्लाह की रिदा के लिए एक चीज से रुक सकता है, 100 चीजों से रुक सकता है। रोजा भूख का नाम नहीं है, प्यास का नाम नहीं है, रोजा रुकने का नाम है। इसीलिए अरबी जबान में सौम रुकने के लिए आता है, उसको रुकने के लिए कहते हैं। बहरहाल, तो इससे एक बात ही मालूम हुई कि रोजा नफ्स की बीमारियों के लिए इलाज है। इसी तरह से इखलास से रोजा रखने वाले की क्या फजीलत है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यकूल अल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, अस्सौम ली व अना अज़्ज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा, मैं खुसूसी तौर पर इसका बदला दूंगा, मैं इसका बदला दूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये है, ये मेरे लिए खालिस, में इसमें इखलास की शान है, इसलिए मैं इसका बदला दूंगा। यदा शहवतहु व अक्लहु व शुरबहु मिन अजली, बंदा मेरी खातिर अपनी शहवत छोड़ता है, अपना खाना छोड़ता है, अपना पीना छोड़ता है, व सौम जुन्ना, रोजा ढाल है, वलिस्साइमी फरहतान, रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं, रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं, फरहतुन हीना युफ्तिर व फरहतुन हीना यल्का रब्बहु, एक खुशी इफ्तार के वक्त की है, खाने की राहत और रोजे के इत्माम की लज्जत, एक खुशी तो ये है, और दूसरी खुशी कब होगी? हीना यल्का रब्बहु, जिस दिन वो अपने रब से मिलेगा, उस दिन भी खुश हो जाएगा देखकर अल्लाह उसको क्या देने वाला है, अल्लाह की अता को देखकर अल्लाह से मुलाकात पर वो इतना खुश होगा कि कुछ बता नहीं सकते उसको दुनिया में। वला खलूफु फम الصائمي, वला खलूफु फम الصائمي اطيب عند الله من ريح المسك, रोजेदार के मुंह की बदबू अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से ज्यादा पाकीजा है, उम्दा है। क्यों? इखलास की वजह से। ये मुजाहदा अल्लाह की खातिर हुआ है, बदबू भी पैदा हुई तो अल्लाह की खातिर अमल के होने की वजह से उसके अंदर उमदगी पैदा हो गई है। अगर चाहे वो बदबू है फी नफसी ही, लेकिन अल्लाह को बहुत पसंद है, अल्लाह के नजदीक वो दुनिया के हजारों मुश्क से ज्यादा कीमती है। अल्लाह की भूख तो आदमी को ऐसे भी होती है ना, आप बताइए, आदमी कहीं खाने को कुछ मिला नहीं, सफर में आदमी भूखा रह भी लेता है, वो अल्लाह की खातिर नहीं, वो मजबूरी हुआ, मजबूरी से भूख। जब अमल में इखलास की शान पैदा हो जाती है, अल्लाह की खातिर एक अमल होता है, तो चाहे वो छोटा अमल क्यों ना हो और उसके नतीजे में बदबू ही मुंह में क्यों ना पैदा हुई हो, अल्लाह को वो भी पसंद हो जाता है, ऐसा बंदा अल्लाह को पसंद है। इसको इमाम अल बुखारी मुस्लिम ने इस हदीस को रिवायत किया है। इसी तरह से سحری. عجیب بات یہ اسلام کی خوبیوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ جہاں بھوکا رہنا اچھا ہے وہاں کھانا بھی اچھا ہے. روزے دار بھوک پر بھی اجر لیتا ہے, کھا کے بھی اجر لیتا ہے. کیا دین ہے آپ بتائیے. اب آدمی اس دین پر نہ چلے تو کتنی افسوس کی چیز ہے کہ جس میں جہاں بھوکا رہنا اس کے لیے ثواب ہے, کھانے پر بھی ثواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسحروا تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری کرو. سحری کس کو کہتے ہیں؟ آدمی روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے کچھ کھا لیتا ہے دن بھر کی طاقت کے لیے, تاکہ قیام میں وہ گرے نہیں. بعض لوگ خام خواہ کا جو ہے روزہ نمک اور پانی پر رکھتے ہیں, جبکہ کھانا کھا سکتے ہیں, لیکن دن بھر کیا ہوتا ہے, پھر دن بھر چکر آنے لگتے ہیں, عبادات میں دن نہیں لگتا ہے, وحشت گھبراہٹ ہوتی ہے, ایک آدمی پنکھا دینے کے لیے چاہیے اس کو. تو ایسا صحیح نہیں ہے. آدمی کھا لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سحری کرو, اس لیے کہ سحری میں کیا ہے, برکت ہے, یہ برکت والا کھانا ہے. تو سحری روزے دار کے لیے, باقی کھانوں کے بارے میں نہیں آیا, سحری ہے, آگے روزہ آ رہا ہے دن بھر کا. تو اب یہ سحری کھائے گا, یہ اللہ کی طرف سے دی جانے والی برکت حاصل کرے گا. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا السحور اکلہ برکہ, سحری کھانا برکت ہے. فلا تدعوه ولو ان یجرع احدکم جرعۃ مما. سحری اللہ کی طرف سے دی گئی برکت ہے, اس کا کھانا برکت ہے, تو سحری چھوڑو مت, چاہے ایک گھونٹ پانی پی لینا ہی کیوں نہ ہو, سحری مت چھوڑو, سحری کر لو. اور فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ. آپ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ خود اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر صلات بھیجتے ہیں. اللہ کی طرف سے صلات نازل ہوتی ہے, فرشتے صلات اس پر بھیجتے ہیں. کس پر؟ سحری کرنے والے پر. تو سحری بھی خود ایک نیکی ہے, وہ صرف کھانا نہیں, وہ نیکی ہے. اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے, اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. یہاں تک کہ روزہ اتنا عمدہ عمل ہے کہ روزے میں ایک آدمی بھول کے کھا لے تو اس کے کھانے کی نسبت بھی اللہ کی طرف کی گئی, اس کی طرف نہیں, اس کا کھانا بھی قیمتی بن جاتا ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکل ناسین, جو بھول کے کچھ کھا لے, بھول کے کھا لے, یاد نہیں, سال بھر کھاتا ہے تو ابھی بھی کھا لیا دوپہر میں آ کے, بعد میں یاد آیا کہ ارے میرا تو روزہ ہے, میرا روزہ ہے, جو بھول کے کھا لے تو آپ فرماتے وہ ہوا صائم, جبکہ وہ روزے دار ہو, فلیتم صومہ, وہ اپنا روزہ باقی رکھے. یہ نہیں کہ پہلے غلطی سے کھایا پھر کہا چلو روزہ تو ٹوٹ گیا ابھی کھا لیا, آپ سوچ سمجھ کے کھائے, روزہ توڑ نہیں سکتا ہے وہ, بلکہ جو بھول کے کھا پی لے وہ اپنا روزہ جاری رکھے. اس لیے کیوں, فلیتم صومہ فانما اطعمه الله وسقاه, اس لیے کہ یہ اللہ ہے جس نے اس کو کھلایا پلایا. یعنی اس کی غلطی سے کھا لینے کی نسبت کس کی طرف کی گئی, اللہ کی طرف, کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے گناہ کر لیا چلو اب میرا روزہ ٹوٹ گیا, بلکہ اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کو کھلانے پلانے والا اللہ ہے, اس کھانے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی. کتنا اچھا دین ہے کہ جس میں بھول سے آدمی سے کچھ ایسی غلطی ہو جائے تب بھی اس کا عمل باطل نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس کو اللہ کی طرف نسبت دی جاتی کہ کوئی بات نہیں اللہ نے کھلایا تیرے کو, جاری رکھ روزہ, اب توڑ مت, روزہ جاری رکھ اپنا. اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے جس آدمی کا خاتمہ روزے پر ہو, کہ آدمی نے دن میں روزہ رکھا ہو اور اس کے بعد اس کی موت ہو جائے, یا روزے کی حالت میں اس کی موت ہو جائے, تو کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ختم له بصیام یوم دخل الجنہ, جس کا خاتمہ اس دن کے روزے پر ہو جائے کہ جس کی موت آ جائے ایسے دن میں جس میں اس نے روزہ رکھا تھا, تو دخل الجنہ, یہ جنت میں داخل ہوگا. اس حدیث کو امام البزار نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے, اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اسی طرح سے جنت میں جانے والوں کے لیے اگر کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جن کا دائمی عمل اور خصوصی عمل اور روزہ ہو, دائمی سے مراد لگاتار نہیں بلکہ زیادہ روزہ ہی وہ رکھتے تھے, نوافل پڑھتے تھے لیکن روزہ بہت رکھتے تھے, صدقہ تھوڑا بہت دیتے تھے لیکن روزہ بہت زیادہ رکھتے تھے, جن کے نوافل میں کثرت روزوں کی ہو, جن کا خصوصی عمل نوافل میں روزہ ہو ان کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو الریان کہا جاتا ہے، یدخل منه الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن روزے دار اس سے داخل ہوں گے، روزے دار اس سے داخل ہوں گے، لا يدخل منه احد غیرهم، ان کے سوا کوئی اور اس سے داخل نہیں ہوگا، یقال اين الصائمون، آواز دی جائے گی روزے دار کہاں ہیں، روزے دار کہاں ہیں، فیقومون یہ کھڑے ہوں گے، لا يدخل منه احد غیرهم، اس دروازے سے ان کے سوا ان روزہ رکھنے والوں کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، جب اس دروازے سے روزے دار داخل ہو جائیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کا خصوصی عمل روزہ ہو، جو فرض کے ساتھ ساتھ نوافل نفل روزوں کی کثرت کرتے ہوں، قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے جو واقعی ویسا روزہ رکھتے ہوں جیسا کہ رکھنا چاہیے، ایسے لوگوں کے لیے ایک خصوصی فضیلت ہوگی، وہ یہ کہ ایک خاص دروازے سے بطور شرف اور اکرام ان کو داخل کیا جائے گا جس کا نام الریان ہے۔ یہ اس دروازے سے داخل ہونے کی وجہ سے پہچانے جائیں گے کہ یہ بہت بڑے لوگ آئے ہیں، یہ روزے دار ہیں، یہ اللہ کی خاطر اپنا کھانا پینا چھوڑتے تھے، اپنی شہوت چھوڑتے تھے۔ تو یہ روزے کی فضیلت ہے۔ رمضان کے اعمال میں سے سب سے بڑا عمل اگر دیکھا جائے، معظم اعمال میں سے یہ بڑا عمل ہے روزہ، اور اصل ہے اس میں۔ اس کے علاوہ کیا اعمال ہیں؟ اس کے علاوہ قیام اللیل بھی رمضان میں ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا قیام کرے، یعنی جس کو ہمارے یہاں پر تراویح کی نماز کہا جاتا ہے، تراویح کا لفظ قرآن و سنت میں نہیں ہے اور اس کے استعمال پر ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کوئی آدمی اس لفظ ہی کی بنیاد پر تراویح اور تہجد کا فرق کرنے لگے تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ اہل علم کے طریقے سے ہٹ کر بحث اور مباحثہ کرنا ہے۔ تو تراویح اور تہجد ایک ہی ہیں، رات کی ایک نماز ہے جس کو قیام اللیل، قیام رمضان، صلاۃ اللیل، تہجد یا تراویح، جو جس کا جی چاہے کہے۔ نام بدلنے سے شخص چیز بدل جاتی ہے، آپ احمد کہیں یا محمد کہیں، اللہ کہیں یا الرحمن کہیں، کیا دو دو ہو جاتے ہیں؟ تو نام بدلنے سے، تعدد اسماء سے وہ چیز اس کی گنتی بدل نہیں جاتی ہے، ایک ہی چیز کے کئی نام ہو سکتے ہیں، جیسے ایک شخصیت کے بھی کئی نام ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تو آپ نے فرمایا کہ جو رمضان کا قیام کرے ایمان و احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ میں، تو ایسے انسان کے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی جماعت کے ساتھ اگر قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے تو امام کے ساتھ جب شروع تاخیر وہ شریک رہتا ہے تو رات بھر کی عبادت کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من قام مع الامام حتی ينصرف کتب له قیام لیلۃ، یقیناً وہ انسان جو امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے، امام کی پوری نماز میں اس کے ساتھ شریک رہے یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے، تو اس کے لیے پوری رات قیام کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اب باقی رات اگر وہ عبادت نہ کرے تب بھی اللہ کے یہاں پر وہ پوری رات اللہ کی عبادت کرنے والے میں شمار ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب وہ امام کے ساتھ پوری عبادت میں شریک رہے، یعنی پوری تراویح میں، وہ قیام اللیل میں، قیام رمضان میں شریک رہے۔ اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح درجے کی روایت ہے۔ بلکہ اس سے بڑی بات حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام رمضان کو بھی ذکر کر کے کہی ہے، وہ کیا ہے؟ عمرو ابن مرہ الجہنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من قضاء، قضاء کا ایک آدمی، قضاء قبیلے کا ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال له یا رسول اللہ، اس نے آ کے کہا اے اللہ کے رسول، ارأیت، ان شہدت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. یہ تو بتائیے کہ اگر میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں, میں گواہی دیتا ہوں, وصلیت الصلوات الخمس اور پانچ نمازوں کا بھی اہتمام کروں, وصمت الشہر اور پورے مہینے کے یعنی رمضان کے روزے رکھوں, وقمت رمضان اور رمضان کا قیام بھی کروں, تراویح کا اہتمام کروں, قیام رمضان کا اہتمام کروں, وآتیت الزکات اور زکات بھی ادا کروں, تو یعنی میں اتنا سب کچھ کروں, شہادتین کا اقرار, پانچ نمازیں, رمضان کے روزے, قیام رمضان اور زکات کی ادائیگی, یہ سب اگر میں کرتا ہوں تو میرا کیا, یعنی آپ اس بارے میں مجھ پر کیا حکم لگائیں گے, کیا فضیلت ہے, کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیا جواب دیا, آپ نے فرمایا من مات علی هذا کان من الصدیقین والشہداء, جس کا خاتمہ ان اعمال کے اہتمام پر ہو وہ صدیقین اور شہداء میں شامل ہوگا. مراتب کتنے, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, صالحین تو پہلی سیڑھی ہے, پہلا مرتبہ ہے, اس کے بعد اس کے اوپر کے مراتب ہیں, شہید ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر صدیق ہے. ہاں یہ تینوں قصبی ہیں, نبوت قصبی نہیں ہے, نبوت مانگنے سے یا کوشش کرنے سے نہیں ملتی ہے, اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. کوئی آدمی بہت عبادت کر کے ولی تو بن سکتا ہے لیکن نبی نہیں بن سکتا کہ چلو یہ بہت اچھی عبادت کر رہا ہے اس کو نبی بناؤ, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. نبوت اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. ہاں ولایت قصبی ہوتی ہے, اسی طرح سے حدیث میں ہے کہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے, سچ کا اہتمام کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے, یہ قصبی ہے, آدمی کے عمل سے جڑا ہوا ہے. شہید جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے شہید ہے. تو جو آدمی ان اعمال کے اہتمام پر مرے, موت تک ان اعمال کا اہتمام کرتا رہے, آخرت میں وہ صدیقین اور شہداء میں اس کا شمار ہوگا, اس کا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوگا. اس حدیث کو امام ابن خزیمہ, البزار اور ابن حبان نے روایت کیا ہے اور صحیح الترغیب میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو یہ قیام رمضان کی فضیلت ہے جو کہ بہت سے لوگ سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیے دھوکہ کیسا ہوتا ہے, آدمی کیا کرتا ہے, رات میں سوچتا ہے کہ یہ امام صاحب تو بہت تیز پڑھتے ہیں, میں بہت سلو ترتیل سے پڑھوں گا, ورتل القرآن ترتیلا بھی یاد آ جاتی ہے. پھر کیا کرتا ہے, جماعت چھوڑ دیتا ہے, سوچتا ہے گھر پہ پڑھیں گے, گھر پہ آتا ہے بیوی بچوں میں بزی ہو جاتا ہے کام کاج میں, یہ مختلف چیزوں میں کھا لیتا ہے تو تھوڑی نیند کے بادل سر پہ منڈرانے شروع ہو جاتے ہیں. اب سوچتا ہے کہ اب تو نیند آ رہی, نیند کے وقت میں عبادت کرنا بھی مناسب نہیں, حدیث بھی اس کے لیے, ایسے وقت میں حدیثیں بہت یاد آ جاتی ہیں. پھر سوچتا ہے افضل وقت کون سا ہے, رات کا وقت ہے, قم اللیل الا قلیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوى مقیلا, چلو فضیلت کا وقت ہوئے. حضرت عمر وہاں آخری وقت میں پڑھتے تھے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب بیدار ہوتے تھے جب مرغ بانگ دیتا تھا, چلو کیوں نہ افضل وقت میں کریں گے, فریش رہتے ایک دم, دن بھر کی تھکانی کوئی عبادت ہے. ٹھیک ہے, جب سو جاتا ہے اٹھتا ہے ہڑبڑا کے, کب, جب بیوی بلینکٹ پورا کھینچ لیتی ہے اس کا, اٹھو کیوں, نماز پڑھنے کے لیے, نہیں کب سے اٹھا رہی ہوں, سحری بھی چلی جائے گی نماز تو گئی, ہڑبڑا کے اٹھتا ہے اور فوراً مسواک یا برش کر کے فوراً اب آ گیا, بیٹھ گیا سامنے, اب کائے کی نماز, اب شروع دونوں ہاتھ سے شروع ہو جاتا ہے, کیوں پانچ منٹ بچے ہیں, ایک ہاتھ اب کافی نہیں ہوگا, اب دونوں ہاتھ کا استعمال کرنا پڑے گا, جلدی جلدی کھا لیتا ہے اور پھر سوچتا ہے کل سے صحیح کریں گے. اور ایک دن جب معاملہ ڈیو ہو جاتا ہے, ایک دن کی تراویح چھوڑ جاتی ہے تو اس کا ریکارڈ خراب ہو جاتا ہے, اس کا موڈ بھی خراب ہو جاتا ہے, پھر کبھی چھوڑتا ہے کبھی پکڑتا ہے, کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے, ایسا ہو جاتا ہے. کیا یہ آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دے, اس خود اپنے آپ کو دھوکہ دے, کتنا بیوقوف ہے. آپ سوچیں کیوں دھوکہ دیتا ہے اپنے آپ کو, آدمی برابر وقت پر عمل کرے, جب وقت کا عمل یعنی عمل کا وقت آ گیا ہے عمل کر لے, بات پہ نہیں ٹالے. تسویف بربادی کی شروعات ہے, کل 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 कल कल करते करते आज मौत आ जाती है। तो आदमी टाले नहीं, टाले नहीं, दुनिया टालता है। कोई आदमी कहे आ जाओ आपका जो कर्ज देना है वो देता हूं, कहे ठीक है कल दे देना, कभी नहीं बोलेगा। आई जायदाद बट रही है आपका भी हिस्सा मिलेगा, देखो आ जाओ जल्दी, फौरन आ जाएगा, गाड़ी नहीं तो रिक्शा से आ जाएगा। क्यों? कल बोलेगा नहीं, कल क्या होगा क्या मालूम, दीन में क्यों कल, दुनिया में क्यों नहीं। आदमी का मामला अजीब, मामला उल्टा हो गया मामला। तो तरावी जो है बर्बाद आदमी करता है, ऐसा आदमी ना करे। इसी तरह से रमजान में तिलावत का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सियाम वल कुरान यशफअन लिलअब्द यौम अलकियाम, कयामत के दिन कुरान, सौम और कुरान, रोजा और कुरान बंदे की अल्लाह के यहां सिफारिश करेंगे, बंदे की सिफारिश करेंगे। यकूल अस्सियाम ऐ रब, रोजा कहेगा ए मेरे रब, इन्नी मनातुहु अत्तामा वश्शहवाती बिन नहार फशफ़िअनी फीह, रोजा कहेगा अल्लाह ऐ मेरे रब, मेरी वजह से ये दिन में खाने से और शहवतों से रुका रहा, अल्लाह मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल कर ले, मैं खुद सिफारिश कर रहा हूं कि अल्लाह तू इसकी मगफरत कर दे। कौन? उसका अपना रोजा। यकूल अल कुरान, कुरान कहेगा रब्बी मनअतुहु नौम बिललैल फशफ़िअनी फीह, कुरान कहेगा अल्लाह मेरी तिलावत की वजह से, मेरी वजह से ये रात में जागता था, यानी रात में क़ियामुल लैल करता था, कुरान पढ़ता था, तो कुरान में लंबे लंबे क़ियाम करता था, तो इस वजह से इसने अपनी नींद छोड़ दी, ये नींद पर काबू पाकर इबादत करता था, अल्लाह मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल कर ले, कुरान सिफारिश करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फयुशफ़ान, अल्लाह यकीनन उनकी सिफारिश कबूल करेगा, सिफारिश अल्लाह उनकी कबूल करेगा। इसको इमाम अहमद, तबरानी, हाकिम और बेहकी ने शोबल ईमान में जिक्र किया और ये सही रिवाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने खुद फरमाया, आपका अमल यही था जो आपने इस हदीस में बयान किया, आपने फरमाया इन जिब्रील कान युआरिदुनी अल कुरआन कुल सनतिन मरतन, जिब्रील हर साल मुझ पर कुरान पेश करते थे। इब्ने हजर ने कहा फतहुल बारी में कि कभी जिब्रील पढ़ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते, कभी आप पढ़ते जिब्रील सुनते, तो रमजान की रातों में कुरान एक दूसरे पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील पढ़ते थे और पेश करते थे, इसका मुजाकिरा किया करते थे। तो आपने फरमाया कि हर साल जिब्रील एक मरतबा ऐसा करते थे। وَإِنَّهُ أَعْرَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْن, और इस साल जिब्रील ने दो मरतबा मेरे साथ कुरान का दौर किया है। وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجْلِي وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجْلِي, मुझे लगता है कि अब मेरा वक्त आ गया है, मुझे लगता है कि अब मेरा वक्त, मेरी वफात का वक्त आ चुका है, क्योंकि इस साल जिब्रील ने क्या किया, दो मरतबा कुरान का दौर मेरे साथ किया है। तो मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान की रातों में जिब्रील के साथ कुरान करीम की तिलावत का दौर करते थे। तो हमको भी थोड़ा वक्त निकालकर कुरान पढ़ना चाहिए। इस हदीस को इमाम अल बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। इसी तरह से रमजान में किए जाने वाला अमल जिसको करना चाहिए, जिसका खास एहतमाम करना चाहिए, वो दुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सलासु दावाति मुस्तजाबात, तीन दुआएं जरूर कबूल होती हैं, दावतुस साइम व दावतुल मज़लूम व दावतुल मुसाफिर, रोजेदार की दुआ और मज़लूम की दुआ और इसी तरह से मुसाफिर की दुआ, अल्लाह इन दुआओं को जरूर कबूल करता है। तो जो रोजेदार होता है वो रोजे की हालत में जब अल्लाह ताला से दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को जरूर कबूल करता है। तो हमको दुआ करना चाहिए, अकेले में आदमी कभी वक्त उसको मिल जाए, इधर उधर की बातें करने की बजाय, अखबार वगैरह में अपना वक्त जाया करने की बजाय, आदमी कुरान की तिलावत करे, अल्लाह को याद करे, अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह से दुआ करे। ये वक्त मांगने का है, कबूलियत का वक्त है। रोजेदार है, भूखे पेट है, प्यास हलक में आवाज नहीं निकल रही ढंग से, अल्लाह को गिड़गिड़ा के पुकार है, अल्लाह मुझको माफ कर दे, मेरे घर वालों को हिदायत दे, मेरे फुला रिश्तेदार को हिदायत दे, जो मांगना है अल्लाह के पास किसी चीज की कमी नहीं है। देखिए देने वाले के पास कमी नहीं है, लेने वाले का बर्तन छोटा होता है। अल्लाह के पास कमी नहीं है, हमारे पास हमारे हाथ छोटे पड़ जाते हैं लेने के लिए, और उसमें भी हम कितनी मर्तबा लेने की कोशिश करते हैं, ये खुद हमारे हाल को हम देखें। तो ये बेहकी की रिवायत है शोबल ईमान की, इससे मालूम होता है कि रोजेदार की दुआ कबूल होती है। इसी तरह से आप अगर गौर करें कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जब रोजे के अहकाम जिक्र किए हैं तो उन्हीं अहकाम के दौरान दुआ का हुक्म दिया है और दुआ की कबूलियत का वादा किया है। आप आयतें पढ़ती चली जाए सूरतुल बकरा की, अल्लाह ने रोजे की आयत के बाद कहा, रोजे का हुक्म देने के बाद कहा, वो इदा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत अद्दाई इदा दान, ए नबी जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछे तो आप कहिए मैं तो करीब हूं, मैं तो करीब हूं, पुकारने वाले की पुकार को मैं सुनता हूं, उसकी दुआ को कबूल करता हूं। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि अल्लाह ताला से अगर बंदा दुआ करेगा अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करेगा। रोजेदार की दुआ मिम्बा बे औला कबूल होगी, ज्यादा कबूल होगी। जब आम हालात का यह हाल है तो रोजेदार की अल्लाह क्यों कबूल नहीं करेगा जो अल्लाह की खातिर इखलास के साथ मुजाहदा कर रहा है। तो रमजान में दुआ का एहतमाम करें, यह भी रमजान के फजाइल में से है कि इसमें रोजेदार की दुआ कबूल होती है। इसी तरह से रमजान में सखावत का एहतमाम करना चाहिए, बुखल को छोड़ देना चाहिए। वैसे भी जिंदगी भर के लिए बुखल बुरा है और रमजान में और भी बुरा है, खिलाफ सुन्नत भी है, और अल्लाह की तरफ से जब खैर के दरवाजे खोले जा रहे हैं और ये कंजूसी कर रहा है बहुत बुरी बात है, यह अच्छे अखलाक के मुनाफी है। इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवद الناس بالخير, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर के सिलसिले में बड़े सखी इंसान थे, लोगों को अता करने के एतबार से बहुत सखी इंसान थे। وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل, और आप सबसे ज्यादा सखी तब हुआ करते जब आप रमजान की रातों में जिब्रील से मिला करते हैं। وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليله في رمضان حتى ينسلخ, जिब्रील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमजान की हर रात में मिलते यहां तक के रमजान का महीना खत्म हो जाता। يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील पर कुरान पेश करते। आप देखिए पिछली रिवायत में जिब्रील पेश करते थे, इस रिवायत में है कि आप पेश करते थे, यही बात इब्न हजर ने कही, दोनों तरफ से होता था, मुआरदा दोनों तरफ से होता है। فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان اجود بالخير من الريح المرسله, कि जब जिब्रील रमजान की रातों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत का हाल ये हो जाता गोया कि वो बड़ी तेज हवा की मानिंद हो, जैसे हवा तेजी से चलती है वैसी आपकी सखावत का हाल हो जाता कि हर चीज उसकी लपेट में आ जाती जैसे हवा होती है, तो आपकी सखावत बड़ी तेज हो जाती थी, उसमें एक शिद्दत और कुवत पैदा हो जाती थी, उसमें कसरत पैदा हो जाती थी। तो ये रमजान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आदमी सखावत का एहतमाम करे। फुकरा गुरबा लोग जो भी हैं जिनको खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, या जिनके पास खर्च के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, आदमी उनको उन पर खर्च करे, कब तक जमा जमा के बांध बांध के रखेगा? इसकी कब्र में इसके रिश्तेदार रखने वाले हैं, आप सोचिए, लोग रखते हैं बहुत कुछ चीजें, वो बहुत सारे लोग ऐदनामा रखते हैं, बहुत कुछ रखते हैं, इसको ये पसंद था, इसको नोट बहुत पसंद थे, कोई रखा आज तक? इसको सोना बहुत पसंद था, कोई नहीं, बहुत रखेगा तो क्या रखेगा, जलेबी और डबल रोटी पाओ, ऐसी चीजें रखते हैं जो खुद भी नहीं खाएंगे, लेकिन पैसा कहां कहां रहे, ये छोड़ के जाना है सब। जो आदमी ने दे दिया अल्लाह की खातिर वो उसका है, जो छोड़ दिया वो वारिसों का है, उसका नहीं है वो। अब वो मालिक हो गए, खुशियां मनाएंगे, वो अच्छा हुआ जल्दी गया, अच्छा हुआ जल्दी गया। कई लोग तो खुश हो जाते हैं, चलो भाई अच्छा हो गया, परेशानी और उसके बाद आपस में लड़ना शुरू करते हैं जायदाद के लिए। तो एक बात ये मालूम हुई कि रमजान के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत बढ़ जाती थी, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं من فطر صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا, جو کسی روزے دار کو افطار کرا دے تو اس کو روزہ رکھنے والے کی طرح اجر ملے گا, ہاں اصل روزہ رکھنے والے کی کہ روزے میں اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی, لیکن افطار کرانے والے کو بھی اس کا ثواب ملے گا. اب بتائیے آپ رمضان میں 30 یا 29 سے زیادہ روزے نہیں رکھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے 30 دن ایک ایک روزے دار کو افطار کرا دیا تو اب آپ نے ایک روزہ تو رکھا پرسنل اور ایک افطار کرا دی تو آپ کے کتنے روزے ہو رہے ہیں؟ ٹوٹل 60 روزے ہو رہے ہیں. اور اگر آپ ہر دن 100 آدمیوں کو افطار کرا دیں, اللہ اکبر. تو یہ کرنے والے کے لیے سب رستہ کھلا ہوا ہے. ہمارے لیے دیکھیے مواقع کم نہیں پڑتے ہیں, ہمارے اندر ہمت کم پڑ جاتی ہے. دروازہ کھلا ہوا ہے, جتنا کرنا چاہے آدمی کر لے, لیکن اس کی سستی اس کی سب سے بڑی دشمن ہے. اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے. تو روزے کے سلسلے میں یہ حدیث ہم کو ملتی ہے کہ افطار کرانے پر سخاوت آدمی کرے اس کو ثواب ملے گا روزے دار کا, لیکن حلال سے کھلائے. جو لوگ حرام والے, بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں سوچتے ہیں چلو ایسے اپنا بیڑا پار ہو جائے گا, ویسے تو ہم لوگ بہت ساری کرتوت ہماری خراب ہے, کسی کو کھلا پلا کے یہ ڈبل گنا ہو جائے گا. حرام میں سے کسی کو نہیں کھلانا چاہیے, اس پر ثواب نہیں ملے گا. اس پر ثواب کی نیت رکھنا خود ایک گناہ ہے. تو اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن احمد اور ابن ماجہ اور ابن حبان وغیرہ نے روایت کیا اور صحیح روایت ہے. اسی طرح سے رمضان کے اعمال میں سے ایک عمل عمرہ بھی ہے, اس لیے خصوصی فضیلت اس کی بڑھ جاتی ہے. ام سنان رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اِعْتَمِرِ فِيهِ, جب اگلا رمضان آئے تو تم اس میں عمرہ کرنا. کیوں؟ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّ, اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج ہو جاتا ہے. حج ادا نہیں ہوتا ہے, حج کی طرح اس کا ثواب ملتا ہے. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا, فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ كَحَجٍّ مَعِي یا حَجَّةً مَعِي, کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کی طرح ہے. یعنی ایک آدمی اگر رمضان میں عمرہ, اگر کسی کو اللہ نے مال و دولت دی ہے, وہ آدمی رمضان میں اگر عمرہ کر لے تو اس کا ثواب اتنا بڑا ہے گویا کہ اس انسان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے, اتنا بڑا ثواب اس کا ہے. تو جن کے پاس اللہ نے دنیا ان کو دے رکھی ہے, وہ دنیا کی چیزوں میں ان کو استعمال کرنے کی بجائے, تجارت میں بڑھانے کی بجائے آخرت کی تجارت اور کھیتی میں اس کو لگائیں. جو حدیث میں نے بیان کی اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے رمضان میں ایک رات ہے لیلۃ القدر. اللہ تعالیٰ نے اس رات کے بارے میں کہا, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ رات 1000 مہینوں کے برابر نہیں, یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو اس رات کی بھی ایک خصوصی فضیلت ہے, یہ رمضان کے مہینے میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک فرماتے ہیں, دخل رمضان, رمضان کا مہینہ آیا, داخل ہوا, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم, آپ نے فرمایا دیکھو یہ مہینہ آیا ہے رمضان کا مہینہ, وفيه ليله خير من الف شهر, اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, من حرمها فقد حرم الخير كله, جو اس رات کی خیر سے بھلائی سے محروم ہو جائے وہ ساری بھلائی سے محروم ہو گیا, وہ ساری بھلائی سے محروم ہو گیا. ولا يحرم خيرها الا محروم, اور اس رات کی خیر سے وہی آدمی محروم ہوتا ہے جو واقعی محروم ہے, بہت برا آدمی ہے وہ جو اس رات کی خیر سے محروم ہو جائے. واقعی وہ فیل ہو گیا, وہ ناکام ہو گیا, محروم ہو گیا جو اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا. اس کو امام ابن ماجہ نے اور اسی طرح سے احمد نسائی اور بیہقی وغیرہ نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا اور صحیح روایت یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قام رمضان ایمانا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے, قیام کرے جیسے تراویح پڑھے یا کچھ عبادت کر لے, علماء نے کہا کہ یہ سب قیام میں آتا ہے. قیام اللیل خصوصاً تہجد یا تراویح کو کہتے ہیں, لیکن اس کے ضمن میں عبادات بھی آتی ہیں, جیسے کوئی تلاوت کر لے, ذکر کرے وغیرہ وغیرہ, توبہ کرے, دعا کرے, یہ بھی عمل قیام میں آتا ہے کہ اس نے رات میں قیام کیا, اس میں آتا ہے یہ. تو اس حدیث سے معلوم, یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, اس سے معلوم ہوا کہ ایک آدمی اگر لیلت القدر میں قیام کرے, عبادت کرے, تو اگر ایمان و احتساب کے ساتھ کرے پچھلے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے رمضان کی عبادات میں سے ایک عبادت اعتکاف ہے. اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف مسجد میں ایک جگہ اپنے لیے عبادت کے لیے خاص کر لینے اور وہیں پڑے رہنے, اپنے آپ کو لوگوں سے دور رکھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے کو کہتے ہیں. اکفا کے معنی عربی زبان میں کسی جگہ کو پکڑ کے بیٹھے رہنا, تو اس طرح سے اعتکاف کا لفظ آتا ہے. اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بھی کہ وہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اللہ کے گھر کو پاک کریں. اللہ کے گھر کی پاکی کا ان کو حکم دیا گیا, اور وہ کن کے لیے؟ ایک نبی اور رسول کو اللہ حکم دے رہا, بلکہ دو, کہ تم اللہ کے گھر کو پاک کرو, میرے گھر کو پاک کرو. کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اعتکاف کریں گے اور دوسرے اعمال کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں کہا وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طاہر بیتی, کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو اس بات کا حکم دیا, ان سے ذمہ داری ان کی سپرد کی کہ ان طاہر بیتی, کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو, میرے گھر کو پاک صاف رکھو. للطائفین والعاکفین والرکع السجود, طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. دیکھیے طواف, اعتکاف اور رکوع اور سجدہ یعنی نماز, تو ان لوگوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھو. اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کرنے والوں کے لیے ایک نبی کو حکم دیا کہ اللہ کے گھر کو پاک صاف کریں, پاک اور طاہر اور یعنی اس کی تطہیر کریں. یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت تھی کہ آپ ہمیشہ رمضان میں آخری عشرے میں, آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے تھے, اور اعتکاف کا مقصود لیلۃ القدر کا حصول ہے. عام طور سے علماء نے یہی بات کہی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے. فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما, جب وہ سال آیا جس میں آپ کی وفات ہو گئی تو اس سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا. ہر سال کتنا کرتے تھے؟ 10, آخری 10 دن, لیکن جس سال آپ کا انتقال ہوا آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا. اس حدیث کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. مسند احمد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے, انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے, اور اگر کبھی آپ سفر میں چلے جاتے تو اگلے سال آپ 20 دن کا اعتکاف کرتے, آپ اپنے اعتکاف کی بھرپائی کر لیتے تھے, اس لیے آپ 10 کی بجائے 20 دن کا اعتکاف کرتے تھے. یہ مسند احمد کی روایت اور صحیح روایت ہے. تو اس طرح سے رمضان کے اعمال میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ آدمی اگر اس کے لیے ممکن ہو تو اعتکاف کرے. یہ لازم نہیں ہے, بہتر ہے اگر آدمی کو ہمت ہے اور وہ مسجد میں فضولیات کی بجائے عبادات میں مشغول ہو سکتا ہے, اپنے آپ کو یعنی لغو اور بےہودہ چیزوں سے روک سکتا ہے, وہ اعتکاف کرے. بہت سارے لوگ اعتکاف کرتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کر پاتے ہیں. تو اعتکاف بھی رمضان کے اعمال میں سے ایک عمل ہے. اسی طرح سے صدقۃ الفطر بھی روزے اور رمضان سے جڑا ہوا ہے. یہ بھی ایک نیکی ہے جو ہم کو کرنا چاہیے. بعض اوقات عید کی تیاری میں آدمی اس چیز کو بھول جاتا ہے, پھر دوڑا دوڑا صبح آتا ہے, فجر کی نماز تو غائب ہو گئی, ٹائم نہیں ہے ابھی, اور فقیروں کو ڈھونڈتا پھرتا ہے, کوئی ملتا بھی نہیں اس وقت میں, واقعی صحیح آدمی کو نہیں دے پاتا ہے, پھر ایسے ہی جو راستے میں بیٹھے ہیں ان کو دینا پڑتا ہے. بعض اوقات عید کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور آدمی عید کی نماز میں شریک ہو جاتا ہے اور صدقۃ الفطر ویسا کہ ویسا باقی رہ جاتا ہے. ایسی غفلت نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث. زکاۃ الفطر جس کو ہمارے یہاں فطرہ کہتے ہیں, یہ روزے دار کے لیے طہرۃ للصائم, روزے دار کو پاک کرنے والی چیز ہے. من اللغو والرفث, لغویات سے اور بے حیائی کی چیزوں سے جو روزے دار سے بعض اوقات سرزد ہو جاتی ہیں, تو اب اس کی بھرپائی کیسے کرے؟ صحیح ڈھنگ سے روزہ نہیں رکھ پایا جیسا کہ رکھنا چاہیے تھا, اب اس کی بھرپائی, اس کا کفارہ کیا ہے؟ کہا فرماتے ہیں روزے دار کو یہ ان کمزوریوں سے، نقائص سے، کوتاہیوں سے پاک کر دیتا ہے. کیا؟ صدقۃ الفطر، فطرہ اس کو پاک کر دیتا ہے. وطعمت للمساکین، نہ صرف یہ روزے دار اور دینے والے کے لیے یہ چیز پاکی کا ذریعہ ہے بلکہ اس میں دوسری افادیت بھی ہے، اس کا دوسرا فائدہ بھی ہے کہ غربا اور مساکین اور فقراء کے لیے یہ کھانا بن جاتا ہے، اس کے لیے پاکی اور کفارہ اور ان کے لیے کھانا بن جاتا ہے. من اداها قبل الصلاۃ فهي زکاۃ مقبولہ، جو آدمی عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کر دے تو اللہ کے نزدیک یہ مقبول زکات ہے، یہ مقبول صدقہ ہے. ومن اداها بعد الصلاۃ فهي صدقۃ من الصدقات، اور جو آدمی عید کی نماز کے بعد اس کو ادا کرے تو بس عام صدقات کی طرح یہ بھی صدقہ ہے، زکاۃ الفطر اس کا ادا نہیں ہوا، اس کے لیے وہ پاکی والا معاملہ بھی باقی نہیں رہا، موقع اس کا چلا گیا. اس کو امام البیہقی نے الکبریٰ میں اور امام الدارقطنی نے اپنی سنن میں روایت کیا اور شیخ الالبانی نے سیال جامع الصغیر میں اس کو صحیح کہا ہے. تو یہ کل ملا کے 10 باتیں تھیں رمضان سے متعلق، یہ سارے اعمال ہیں جو آدمی، اب سوچو کتنا اپنے سامنے راستہ اور دروازہ کھلا ہوا ہے، تو دینے والے کی طرف سے کمی نہیں ہے، اس کے پاس دینے کے لیے بہت ہے. یہ ہماری ہمتیں ہیں جو پست ہو جاتی ہیں، ہم لینے میں تھک جاتے ہیں، وہ دینے سے نہیں تھکتا ہے. اب جس آدمی کو جتنا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اور واقعی اللہ ہی کی توفیق سے انسان کر پاتا ہے، لیکن واقعی اگر آدمی اچھی نیت رکھے اور اللہ سے دعا بھی کرے، اپنے لیے مدد چاہے، رمضان کے لیے پہلے سے پریپئر ہو جائے، پہلے سے تیار ہو جائے اور اپنے اوقات کی تنظیم کر لے، اپنی نیت صحیح کر لے اور اپنا ٹائم بالکل ٹائم ٹیبل اپنا بنا لے تمام عبادات کے لیے، تلاوت، دعا، ذکر اذکار، صدقات، بیمار پرسی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزوں کا وقت اپنا صحیح ڈھنگ سے آدمی اس کی ترتیب بنا لے، ایسا آدمی انشاءاللہ محروم نہیں ہوگا. لیکن یعنی ادھم میں رمضان آ جاتا ہے اور ادھم میں چلا جاتا ہے، تو آدمی وقت نکل جاتا ہے اس کو احساس نہیں ہو پاتا ہے، آیا آیا آیا، گیا گیا گیا. پہلے آدمی کیا کرتا ہے، ایک روزہ ہوا، دو ہوا، تین ہوئے، پانچ روزے ہوئے، پھر تھوڑے دن کے بعد الٹا طریقہ ہو جاتا، الٹا ہو جاتا ہے، کیسا، چار روزے بچے، تین بچے، دو بچے، ایک بچے، گیا، یہ گیا، وہ خود بھی گیا، کام سے گیا. اللہ کرے ہمارا حال ایسا نہ ہو، اللہ کرے ہم سب کو اس بات کی توفیق ملے، تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق ملے کہ واقعی وہ ایسا رمضان گزاریں کہ نہ صرف خود ان کی اپنی زندگی کے لیے وہ تقویٰ اور مغفرت کا ذریعہ بنے بلکہ عام انسانیت کے لیے بھی وہ ہدایت کا ذریعہ بنے، ان کے لیے بھی اسلام سے قریب آنے کا ذریعہ بنے. بعض اوقات مسلمانوں کی بعض کمزوریوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے بہت سارے غیر مسلم بدظن ہو جاتے ہیں کہ رمضان آتا ہے تو یہ لوگ راستوں میں یہاں وہاں کھاتے ہیں، ہڈیاں ہمارے گھروں کے سامنے ڈال دیتے ہیں، یہ لو ان کا رمضان ہے. تو یہ بھی اچھی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے. یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے اس سلسلے میں ذکر کی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.